الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متمزہ سورۃ الانعام کے 5 رکوع الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں چھٹے رکوع سے آیت نمبر 51 سے ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ الانعام کے جو مضامین ہیں مختصراً اس کا خاکہ اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے مکی سورت ہے اور مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی تھے ان پر ظلم اور تشدد دو اعتبارات سے چل رہا تھا ایک وربل پرسیکیوشن تھی یعنی زبانی تشدد تھا طنز اور استہزاء کے تیر تھے کہ جو برسائے جا رہے تھے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر یہ رقیق حملے کیے جا رہے تھے اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کے آپ کے ساتھ آگے تھے ان کی بھی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ساتھ ہی فزیکل ٹارچر بھی یہ وہ دور ہے کہ جس میں بہت شدید اچل رہا تھا اور جسمانی تشدد اس کے یعنی عظیمت کی داستانیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے وہ قائم کی ہیں صبر کے وہ پہاڑ ثابت ہوئے تو بہرحال یہ وہ دور ہے کہ جس میں کفار مکہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو رد کیا جا رہا ہے آپ کی رسالت پر جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی پھر تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بھئی پچھلے رسول تو معجزات لے کر آئے انہوں نے فلاں فلاں معجزے دکھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تقاضا کر رہے ہیں مطالبے سامنے رکھ رہے ہیں معجزات کے لیکن یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک معجزہ بھی ابھی تک یہ نہیں دکھا پایا اور یہ بات ہم تکرار سے سمجھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو حسی معجزات ہیں جو سابقہ انبیاء کو دیے گئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے کوئی مطالبات پر معجزہ نہیں دکھایا اور صاف منع کر دیا گیا بڑے سخت الفاظ ہم پڑھ کر آئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کہ آپ اگر چاہتے ہیں خود سے کہ کوئی معجزہ ان کے سامنے دکھا دیں تو آپ کے اندر اگر استطاعت ہے تو آپ سیڑھی تان کر آسمان پہ چڑھ کے وہ معجزہ لے آئیں زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں ہم آپ کو معجزہ نہیں دکھائیں وجہ کیا تھی کہ پچھلی اقوام معجزے دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتی تھیں تو پوری پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا کرتا تھا لہٰذا ان کو بھی معجزہ دیکھ کر اگر دکھا دیا جاتا تو یہ ایمان تو نہیں لاتا ایمان ان کو نہیں لانا تھا لہٰذا یہ ہے کہ یہ ایک رحمت کا عنصر تھا کہ آپ کو جو بھی ڈیمانڈیبل میریکلز تھے کہ جو مطالبات پر معجزے دیگر انبیاء کو دکھائے گا وہ آپ کو نہیں دکھائے گا. ہاں آپ کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ یہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اور اسی کے دلائل ہیں کہ جو کہ سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ یہ اپنی آنکھیں کھولیں, ان براہین کو دیکھیں, آسمانی آفاقی نشانیوں کو دیکھیں, یہ کیا معجزے سے کم نہیں ہے. تو اس طرح کے دلائل دیکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ کے سامنے خاص طور پر یعنی جو بھی ان کے مطالبات تھے ان کا رد کیا گیا, اور یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ہے وہ دلائل دیے گئے, اور یہ ہے کہ ان کو دعوت دی گئی ہے توحید کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کو سامنے رکھا گیا. تو یہ مختلف طریقے سے یہ دعوت ہے کہ جو کہ چل رہی, لیکن کفار مکہ کی بالخصوص جو ہٹ دھرمی ہے وہ شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کبھی کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے آپ کی بات تو ماننی نہیں ہے, لہٰذا آپ جو وعید ہمیں دیتے ہیں عذاب کی وہ عذاب لے آئیں ہم پر. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہٹ دھرمی تھی کہ جو کہ چل رہی. بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کے آغاز میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے آپ کے توسط سے پھر تمام اہل ایمان پوری امت کو بھی یہ میسج ہے, اور خاص طور پر جو بھی دائیان دین ہیں جب جب بھی وہ یہ دعوت لے کے اٹھیں عوام الناس کے طرف جائیں اور یہ پھر چٹلانے کے معاملات تو ہر دور میں چلتے رہتے ہیں, تو بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو کہ دائی قرآن اور دائی دین کے لیے بھی ہیں. فرمایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے سے انذار کیجئے ان لوگوں کو کہ جو کہ خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں, انہیں آخرت کا یقین ہے. لہذا چھوڑیے ان کو, ان کفار مکہ کو, یعنی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ کیوں نہ مان کر جہنم میں چلے گئے, آپ اس کی فکر نہ کریں. یعنی ان کی ضد میں ان کو آپ چھوڑیے, اور آپ ذرا رخ کیجئے ان لوگوں کا کہ جو کہ واقعتاً اللہ کا خوف ان کے اندر ہے, اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ روز محشر سب کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کے لوگوں کو جمع کر دے گا دوبارہ, اور یہ ہے کہ انہیں ان کے رب ہی کی طرف جو ہے وہ جمع کیا جائے گا کہ جس میں حکمرانی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کامل ہوگی. لہٰذا آپ اس قرآن کے ذریعے سے کیا کیجئے, ان کو خبردار کرتے رہیے ان لوگوں کو جن کے اندر خوف ہے. تو یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے رسول اور انبیاء کا جو تسلسل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا, اور ہماری طرف خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, انسانیت کی رہنمائی مختلف انداز سے وہ کی جاتی ہے. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی بدعمالیوں پر خبردار کیا جاتا ہے, جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو بشارتیں دی جاتی ہیں, پھر نسیان کا مرض ہے انسان کے اندر تو اس کو تذکیر کرائی جاتی ہے, بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی رسالت کے فنکشن ہے, تبشیر ہو, تنذیر ہو, تذکیر ہو, لہٰذا یہ ہے کہ اس کا فنکشن یعنی بنیادی جو سورس ہے وہ کیا ہے, وہ قرآن مجید ہے. یعنی قرآن مجید کا جو بھی قاری ہے اس کے سامنے یہ بات تسلسل سے آتی ہے کہ بشارت دینی ہے, ولتبشر بھی آپ اس قرآن کے ذریعے سے بشارت دیجیے, آپ کو انذار کرانا ہے, ولتنذر بھی اس قرآن کے ذریعے سے آپ خبردار کیجیے, آپ کو تذکیر کرنی ہے, فذکر بالقرآن اس قرآن کے ذریعے سے آپ تذکیر کیجیے, آپ کو جہاد کرنا ہے, سورہ فرقان یہ بھی مکی سورت ہے انشاءاللہ اس کا بھی مطالعہ آگے آ جائے گا کہ وجاہدہم بہ جہاد کبیرہ, آپ جہاد کیجئے بڑا جہاد اس قرآن کے ذریعے سے. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اور خاص طور پر جو بھی دائیان دین ہیں جو دین کی دعوت لے کے اٹھتے ہیں معاشرے میں, تو یہ بنیادی جو سورس ہے دین کی دعوت, تبلیغ, تبشیر, تنذیر, اس کے لیے یہ قرآن ہے کہ جو کہ بنیاد بننا چاہیے. باقی دیگر کتابیں جو بھی ہیں وہ سپورٹنگ تو ہوں گی, لیکن بنیاد وہ کون سی کتاب ہوگی, اس سے اوپر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی دعوت کے لیے, تبلیغ کے لیے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں تبلیغ کے حوالے سے بھی بلغ ما انزل الیک من ربک, یعنی نبی آپ تبلیغ کیجئے جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا یعنی قرآن, اس کے ذریعے سے آپ تبلیغ کیجئے, دعوت دیجئے تو قرآن کے ذریعے سے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بنیادی بات ہے کہ جو کہ ذہن میں رکھنی چاہیے. یہاں پر بھی الفاظ ہی آئے کہ انذر و انذر بہ الذین, اے نبی آپ خبردار کیجئے بہی اس قرآن کے ذریعے سے کن لوگوں کو, الذین یخافون وہ لوگ بھی جو کہ خوف رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ خوف ہمارے دلوں میں بھی جاگوزی فرما دے. آج یہ خوف نکل گیا کہ اَن یُحشَرُوا اِلٰی رَبِّہِم، کہ وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں۔ یہ قیامت پر جو ایمان اور یقین ہے، یہ جتنا جو ہے وہ مضبوط ہوگا، انسان کا عمل کانٹے کی طرح جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ آج اس وقت دنیا میں چاہے وہ فرد کی سطح پر جو بھی ایک یعنی انتشار اور جو بغاوت ہم پاتے ہیں، اسی طرح بحثیت مجموعی جو بغاوتیں چل رہی ہیں، جو خباستیں چل رہی ہیں، اس کی وجہ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ یہ ایمان بالآخرت لوز کرتے ہیں۔ جب وہ ہلکا ہوتا ہے، آخرت پر ایمان جس طرح سے جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے فساد ہے معاشرے میں، فرد کی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر، وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ واحد ذریعہ ہے ایمان بالآخرت کے جو انسان کے عمل کو سیدھا رکھتا ہے۔ جس طرح سے آخری صورتوں میں وہ بات آتی ہے نا کہ کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنیٰ، کہ بے شک انسان طغیانی پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو بالکل بے پرواہ سمجھتا ہے، یعنی جب انسان دیکھتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں فوراً پکڑ نہیں ہو رہی، کوئی منہ پہ چھالے نہیں پڑ رہا ہے، میں چوری کر رہا ہوں ہاتھ شل نہیں ہو رہا، لہٰذا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے کہ کوئی پکڑ دھکڑ تو ہے نہیں، اللہ کی ڈھیل کو جو ہے وہ اس کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن وہ شے کیا ہے کہ جو انسان کو اس دنیا میں کانٹے کی طرح سیدھا رکھتی ہے اس کے عمل کو، کہ ان الا ربک رجع، اے انسان تجھے اپنے رب کی طرف جب وہ لوٹنا ہے۔ یہ قیامت میں اللہ کے حضور حاضری اور ایک ایک عمل کا حساب، یہی تو وہ شے ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اس دنیا میں سچ بولنے پر آمادہ کرتی اور جھوٹ بولنے سے جو ہے وہ بچاتی۔ ورنہ اگر آخرت کو ختم کر دیا جائے، ایمان بالآخرت اور آخرت کا تصور مٹا دیا جائے، تو پھر یہاں پر یعنی یہ تصور ہو جائے کہ سب وہاں برابر ہوں گے، چاہے دنیا میں کوئی اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے، کچھ نہیں ہونے والا، تو پھر میں کیوں جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے بچوں، میں کیوں جو ہے وہ لاکھوں کا روپیہ غبن کرنے سے بچوں، مزے کروں میں بھی اور جو ہے وہ گناہوں میں چھوٹ حاصل ہو جائے۔ لہٰذا یہ ایمان بالآخرت ہے کہ جو کہ انسان کو لگام دیتی ہے اس دنیا کی زندگی، اللہ تعالیٰ اس آخرت پر یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ تو وہ لوگ، ان کو آپ خبردار کیجئے کہ جو کہ خوف رکھتے ہیں اپنے رب کے حضور جمع ہونے کا، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، بہت اہم بات آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک آخرت پر بعض دفعہ یعنی ایمان تو لے آتے ہیں لوگ، لیکن یہ ہے کہ اقرار کے پردے میں انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک صورت کیا ہے، تفصیل سے پہلے بھی باتیں آئیں، اقرار کر رہے ہیں آخرت کا، لیکن یہ کہ ایک شفاعت باطلہ کا عقیدہ ہے کہ جو کہ ساتھ میں گھڑ لیا، کہ ٹھیک ہے آخرت تو ہوگی لیکن یہ فلاں فلاں ہستیاں ہیں کہ جو کہ ہمارے کالے گورکھ دندوں پر پردہ ڈال دیں، ہمیں بچا لیں، شفاعت کرا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس شفاعت باطلہ کے عقیدے کو رد کیا۔ یہاں پر بھی الفاظ آ گئے کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا ان کے لیے اس اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی، کوئی ان کا پشپنا، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ لعلہم یتقون، تو اس قرآن کے ذریعے سے یہ میسج ان کو دے دیجئے، آپ خبردار کرا دیجئے کہ تاکہ ان کے اندر شاید تقویٰ پیدا ہو جائے، شاید کہ اپنے گناہوں کو جو ہے وہ چھوڑ دے۔ لہٰذا یہ ہے کہ واضح کر دیا گیا کہ اس دن کوئی اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہو کہ کوئی بھی اٹھا اٹھ کے کھڑا ہو اور فلاں فلاں اپنے بندوں کو بچا کے لے جائے اللہ کے غضب سے، نہیں، بلکہ وہاں پر تو اللہ کی بادشاہت ہوگی، عدل جو ہے وہ قائم ہوگا، کوئی ولی کوئی شفاعت اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے شفاعت کے لیے کھڑا کر دیں گے، جس کے لیے چاہیں گے ان کی شفاعت کو قبول فرما لیں گے۔ یہ ہے شفاعت حق کا تصور، اللہ تعالیٰ شفاعت باطلہ سے ہمیں محفوظ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 52 میں کفار مکہ کے اس سورت میں، سورت الانام میں، ہم یہ بارہا پڑھ رہے ہیں کہ ان کے کچھ مطالبات بھی آ رہے ہیں۔ پہلے تو معجزات کی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ یہ ڈیمانڈ، یہ دکھائیں یہ دکھائیں، اب دوسرا مطالبہ ان کا آ رہا ہے۔ یہ کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کا تکبر ہے کہ جو کہ یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے تھے کہ ہم تو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کی محفل میں آنا چاہتے ہیں، لیکن اب کیا کیا جائے، جب بھی ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمارے یہ غلام طبقہ، یہ کمی کاری، یہ حضرت صہیب ہے، عمار بن یاسر ہیں، حضرت بلال ہیں، یہ آپ کے ارد گرد جب وہ جمع ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ جب یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری شان کی یہ خلاف بات ہے کہ ہم اب آپ کے پاس آئیں ان غلاموں کی موجودگی میں۔ لہٰذا ان کی اب ڈیمانڈ یہ تھی بدبختوں کی، سرداران قریش کی کہ جب بھی ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ ان کمی کاریوں کو ہمارے غلام طبقے کو جو ہے وہ اپنے پاس سے دور کر دیا، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے۔ تو اس مطالبے کا رد ہے کہ جو کہ اب آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے وہ خاص طور پر یعنی بات بتائی جا رہی ہے، واضح کیا جا رہا ہے، اور آپ کے ذریعے سے پوری یعنی اہل ایمان کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اے نبی آپ ہرگز اپنے آپ سے دور نہ کیجئے گا ان لوگوں کو کہ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، یعنی یہ تو درویش لوگ ہیں، یعنی یہ کفار مکہ کے جو آپ کی دعوت پر کان نہیں دھر رہے، سنی انسنی کر رہے ہیں، آپ ان کو ویلیو دیں، اور وہ درویش کے جو کہ آپ کی ایک کال پر سب کچھ قربان کر کے جو ہے وہ آپ کے پاس آ گئے، اور آپ ان ناہنجاروں کے کہنے پر ان درویشوں کو اپنے پاس سے دور کر دیں، ہرگز نہ کیجیے گا ان لوگوں کو دور اپنے پاس سے کہ جو صبح و شام اپنے رب کو جب پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت کسی درجے میں ہمیں بھی نصیب کرنا ہے۔ لہٰذا آپ سوچیں، یعنی یہ وہ ساتھی تھے اللہ کے رسول کے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، کہ جن کا آپ سے جو تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کس درجے کا تھا، یعنی دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی یہ وہ ساتھی تھے کہ جو ایک ساتھی آیا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا حال تو یہ ہے کہ جب میں آپ کی محفل سے اپنے گھر آتا ہوں، اور یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، اور جب بھی آپ کا مجھے خیال آتا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ میں بے چین ہو جاتا ہوں جب تک کہ میں آپ کی محفل میں آ کے آپ کو دیکھ نہ لوں۔ اب یہ محبت ہے اللہ کے رسول سے صحابہ کرام ساتھیوں کی رضوان اللہ اجمعین، حضرت مجھے چین نہیں آتا جب تک کہ میں آپ کو دیکھ نہ لوں، لیکن پھر مجھے یہ خیال بھی آتا ہے کبھی کہ یعنی مجھے موت آ جائے اور آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی موت دے دے، آپ کو بھی اٹھا لے، اور یہ ہے کہ آپ تو سیدھے جنت میں ہوں گے، جنت کے اعلیٰ مقام پر جو ہے وہ فائز ہوں گے انبیاء کے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی جنت میں داخل کر دیا تو اب درجات کا تو فرق ہوگا، لہٰذا میں وہاں جنت میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ لہٰذا میں اس وجہ سے جو ہے نا وہ بہت اذیت کا شکار ہوں کہ بھائی جنت میں داخلہ ہو جائے لیکن وہاں پر میں آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ نہ تو مجھے سکون نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا یہ کہ پھر کیا ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ توقف اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 69 وہ آ گئی کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ خوشخبری آ گئی کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے یعنی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ کون لوگ ہوں گے، نبیوں میں سے ہوں گے، صدیقین میں سے ہوں گے، شہداء اور صالحین میں سے ہوں گے، اور یہ کیا ہی خوب جو ہے وہ رفاقت ہوگی، کیا خوب یہ رفیق ہوں گے۔ یہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی جو ہے وہ محبت نصیب فرمائے۔ تو اس طرح کے ساتھی تھے، جہاں آپ کا پسینہ گرتا تھا ساتھی یہ خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اب وہ کفار مکہ کی یہ ڈیمانڈ کہ ان کو اپنے پاس سے دور کر دیں تو یہ تو ممکن ہی تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو متوجہ کیا، اور اصل میں کان کھول دیے گئے کفار مکہ کے کہ تمہاری اس ڈیمانڈ پر یہ توقع نہ رکھنا کہ ہمارے نبی ان درویشوں کو اللہ کے بندوں کو اپنے پاس سے دور کر دے گا۔ فرمایا کہ یریدون وجہ، یہ تو خالص اللہ کی رضا چاہتے ہیں، صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا کے جو ہے وہ طالب ہیں۔ بندہ مومن کا جو نزغ العین ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ گڑ جانی چاہیے، وہ اسی بات پر گڑ جانی چاہیے، یعنی یہ ساری عبادات سیکنڈری ہیں، اصل کیا ہے نزغ العین ہمارا، میرا اور آپ کا بحثیت مسلمان، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب جب یہ نزغ العین انسان کا ہو جائے گا تو اب انسان یہ دیکھے گا، بندہ یہ دیکھے گا کہ بھئی اللہ کن کن اعمال سے جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، کن کن اعمال سے جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے، لہٰذا اس کی پوری زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی، آخرت بھی جو ہے وہ سنور جائے گی۔ تو نزغ العین کیا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ہے نزغ العین، اور باقی جو ہے وہ مقاصد اس کے تحت ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، اے نبی آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے اور نہ ان پر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے، یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کہ یہ کیا کرتے رہے، یہ کیوں جہنم میں چلے گئے، اللہ پوچھ لے گا، آپ سے نہیں پوچھے گا، آپ کا کام پہنچانا ہے، اور نہ ان سے جو ہے وہ آپ کے حوالے سے کوئی حساب کتاب ان کے اوپر ہے۔ لگا یہ ہے کہ جو بھی یہ کر رہے ہیں، ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا، آپ جو ہے وہ استقامت کے ساتھ آپ اور اہل ایمان یہ کام کرتے رہیے، اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان کو خبردار کیجیے۔ فرمایا کہ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ کہیں آپ ان کو ان کے کہنے پر جو ہے وہ درویشوں کو دور کر دیں اللہ کے بندوں کو، اور آپ جو ہے وہ عدل نہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی یہاں ظلم سے مراد اب کیونکہ اللہ کے رسول سے خطاب ہے تو ترجمے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، یعنی یہ ظلم اللہ کے رسول سے تو بعید از قیاس ہے کہ وہ آپ کو ظلم کا کوئی پہلو آپ کی شخصیت میں ہے، معاذ اللہ۔ تو یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ ناانصافی، عدل قائم نہ کرنا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ اللہ کے ان بندوں کو دور کر دیں تو یہ عدل کے منافی بات ہو، اللہ نہیں چاہتا یہ بات۔ فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے ان کے باس کو باس، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کہ تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں، یہ اہل ایمان، یہ ہمارے کمی کاری غلام، کہ من اللہ علیہم من بیننا، کہ ہمارے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم پر جو ہے وہ چنا ہے، یہی ملے تھے، یہ یعنی کمی کاری ہمارے غلام طبقہ کے جو رسول پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے۔ اب یہ ہے اصل میں وہ مرض کہ جو کہ کفار مکہ کا تھا، اور یہ صرف ان کا نہیں تھا، یہ تاریخ انسانی میں ہمیشہ سے جو بھی جو ہے وہ متکبر لوگ ہیں، سرداران، ان کا یہ تکبر ہمیشہ سے قرآن مجید نے نقل کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ پڑھیں قرآن مجید میں، لہٰذا یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی جو ایمان لانے والے تھے 950 سال دعوت دی، میکسیمم 80 کی فگر آتی ہے، 80 اہل ایمان تھے۔ لہٰذا یہ ہے کہ جو بھی سرداران قریش سرداران تھے نوح علیہ السلام کے، باقی وہ آ کے نوح علیہ السلام سے یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو بڑے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ارادنا بادی الرائی، ہماری سرسری نگاہ میں تو یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ گھٹیا لوگ وہ رسول کے ساتھ ہوں، رسول تو بہت اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سے طنز اور استہزاء کی گئی کہ یہ تو جو ہے وہ ہمارے درمیان سے اللہ نے ان کو ہمارے اوپر جو ہے وہ چنا ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی اسی طرح نشانہ بنا رہے تھے سرداران قریش، کہ اللہ کو ایک یتیم ملا تھا رسول کے لیے، یعنی رسالت کے لیے، یتیم محمد، یہ تو اگر رسالت اللہ تعالیٰ کو دینی تھی تو طائف اور مکے کی جو بڑے بڑے سردار ہیں رہنے والے، ان میں سے کسی کو یہ عہدہ ملنا چاہیے۔ اسی طرح سابقہ جو امت ہے بنی اسرائیل گزری، اس کا واقعہ ہم نے پڑھا یعنی سورہ بقرہ میں، کہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ سپہ سالار مقرر کر دیں، یہ جو بھی کفار تھے انہوں نے ان کے بچوں پر اور زمین پر قابض ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو جو ہے وہ ان پر سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اب جو بھی مانتا پرست لوگ تھے بنی اسرائیل میں، وہ اعتراض کرنے لگے کہ بھئی یہ طالوت کو کیسے سپہ سالار رب پر مقرر کر دیا، یہ تو جو ہے وہ مال و دولت میں ہم سے کہیں جو ہے وہ نیچے۔ تو وہاں پر واضح کیا گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے، یہ علم اور جسم کے لحاظ سے سپہ سالاری کے اعتبار سے بالکل جو ہے ہوا، یعنی بالکل یعنی اچھے یعنی سپہ سالار ثابت ہو، یعنی علم کے لحاظ سے اور جسم کے لحاظ سے، یہی دو خوبیاں ہونی چاہیے سپہ سالار کے اندر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہر دور میں یہ مادہ پرستانہ اپروچ وہ رہتی ہے کہ جو ڈالروں پر اور یہ ہے کہ مال و دولت پر اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو جو ہے وہ تولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ ہے۔ دین اسلام میں یہ مال و دولت معیار نہیں ہے حق، بلکہ معیار وہ ہے کہ جس پر اللہ اس کے رسول کی مہر لگ جائے، وہ پھر معیار بنتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں عزت نہ مال سے ملے گی، نہ دولت سے ملے گی، نہ شہرت سے ملے گی، نہ اقتدار سے ملے گی۔ بڑے بڑے اقتدار والے، فرعون کو بھی اقتدار ملا لیکن نشہ میں انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا، طوفان میں غرق کر دیا گیا۔ اسی طرح نمرود جو ہے وہ کھڑا ہوا، اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ ابو جہل یہ وقت کا فرعون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت کا فرعون قرار دیا، یہ بھی کھڑا ہوا، یہ بھی بدر میں نیست و نابود ہو گیا۔ لگا یہ ہے کہ یہ مال و دولت جو ہے یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے کہ کسی کو مل جائے تو وہ کامیاب ہے، نہ ملے تو ناکام ہے۔ معیار کیا ہے دین اسلام میں؟ وہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کی دولت ہمیں نصیب فرمائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو فرمایا گیا، کہنے لگے کہ کیا یہ وہ ہیں کہ جو جن کو ہمارے درمیان سے اللہ نے ہم پر جو ہے وہ چنا ہے، یہ مقام دے دیا؟ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، یہ اللہ کا قول ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو نہیں جانے گا کہ جو اس کے شکر کرنے والے ہیں؟ کیا شاکرین کو اللہ ہی نہیں جانے گا؟ یعنی کیا یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کون شکر گزار ہیں، کون اللہ کے بندے ہیں، اور کون ہیں کہ جو کہ عزت اور عظمت کے لائق ہیں؟ اب اللہ کو یہ بتائیں گے؟ اللہ خوب جانتا ہے کہ جو اس کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ شکر گزاری کی روش ہمیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے بڑا مسئلہ، یعنی یہ آج بھی آپ دیکھیں، یہ جو تکبر کا معاملہ ہے، چند پیسے جس کے پاس آئیں تو ایک دم سے جو ہے وہ آسمان تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور جس کے پاس مال و دولت نہ ہو اور شہرت کا معاملہ نہ ہو اسے گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر دین سے تعلق رکھنے والوں کو کس طرح سے حقارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حقارت کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا ہے۔ کیا یہ ہمارے معاشرے میں نہیں؟ یعنی یہ پڑھا لکھا معاشرہ، اس میں بھی جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے موجود ہیں۔ کوئی بھی دین سے تعلق رکھنے والا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ویلیو دینے کو تیار نہیں، امام مسجد کو ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں، داعی قرآن کو ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں۔ ویلیو دی جا رہی ہوتی ہے تو یعنی دنیا کے لحاظ سے جو بھی مال و دولت کا حامل ہے، بینک بیلنس کا حامل ہے، اسے ویلیو دی جا رہی ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی درجے میں یہ جو بھی نحوست ہے، جو 14 سال پہلے بھی تھی اور تاریخ انسانی میں چلتی بھی آ رہی ہے، کہ مال و دولت اور ڈالرز کو جو ہے وہ یعنی اس کے ذریعے سے پنپا جائے اور پرکھا جائے، اللہ تعالیٰ اس شے میں محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا کہ جو اس کے شکر گزار ہیں؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اب دیکھیں کس طرح سے داد رسی کی جا رہی ہے ان درویشوں کی، کہ جن کو یہ کہہ رہے تھے کفار مکہ کہ جب ہم آئیں تو ان کو اپنے پاس سے دور کر دیجئے، اللہ کے رسول کو اور تمام جو بھی اجتماعیتوں کی جو عمرا ہیں، جب بھی اجتماعیت قائم ہوگی دین کے غلبے کے لیے، لہذا یہ ہدایات تمام امیر جو بھی بنے گا اجتماعیت کا، اس کو بھی یہ دی جا رہی ہے کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب بھی یہ نبی آپ کے پاس آئیں وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے فرمائے کہ سلام ہو تم پر، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے لازم کر لی ہے اپنے اوپر، لکھ لی ہے اللہ تعالیٰ نے علی نفسہ اپنی ذات پر رحمہ، الرحمہ رحمت جو ہے وہ لازم کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھی ہوگی تم پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ جو کہ تمہارے لیے لکھ دی گئی۔ یعنی کتنا بڑا حوصلہ، یعنی جب یہ آیتیں 14 سال پہلے صحابہ کرام نے سنی ہوں گی، خاص طور پر وہ کہ جو کہ غلام طبقہ تھا، دین اسلام قبول کر کے آیا تھا، کس طرح سے جو ہے وہ اذیتیں برداشت کر رہا تھا، جب اللہ کی طرف سے یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہوں گی، تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے ان کے حوصلے جو ہے وہ بلند ہوئے، اور خاص خیال فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ساتھیوں کا۔ یعنی غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجئے کہ جب سپر پار سے مقابلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی کہ مال جو ہے وہ لگایا جائے اس راہ میں، لہٰذا جو بھی غنی تھے صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ڈھیر مال کا ڈھیر جو ہے وہ لگا دیا تھا، لیکن کچھ ایسے بھی ساتھی تھے کہ جن کے پاس یعنی کھانے پینے کا اپنے لیے سامان نہیں تھا، تو وہ کہاں سے جو ہے وہ انفاق کرتے؟ لیکن یہ کہ طلب آپ دیکھیں کہ ایک صحابی ہیں، وہ جو ہے وہ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے مال مانگا، اب اس گھر میں کچھ نہیں تھا، کئی دن سے باقی تھے، لیکن تڑپ تھی کہ کچھ نہ کچھ دینا ہے، لہذا رات بھر ایک کھیت میں جو ہے وہ یعنی کام کیا ہے، کھیت کو سینچا ہے، مالک نے چند کھجوریں ہیں کہ جو کہ وہ ہاتھ میں پکڑائی ہیں، ان میں سے کچھ کھجوریں اپنے گھر والوں کو دے کر آئے، کئی دن سے بھوکے تھے، اور بقیہ جو کھجوریں ہیں وہ لے کر آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب وہاں پر مال و دولت کا ڈھیر لگایا ہوا ہے صحابہ کرام. اللہ کے رسول کے پاس جب یہ لے کر آئے چند کھجوریں تو منافقین بھی بیٹھے تھے, انہوں نے طنز کرنا شروع کر دیا کہ اچھا اب یہ چند کھجوریں ہیں کہ جو کہ سلطنت روما سے ہمیں جتوائیں گی, طنز کے تیر برسائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس درویش ساتھی کو آگے بڑھ کر اس سے کھجوریں لی ہیں اور پورے مال و دولت پر جو ہے وہ بکھیر دی کہ ان کھجوروں کے ذریعے سے شاید اللہ تعالیٰ یہ پورا مال و دولت قبول کرے. یہ وہ اللہ کے رسول کی شان تھی کہ ایسے ساتھیوں کو آگے بڑھ کر جب وہ قبول کرتے تھے اور سینے سے لگاتے تھے, حوصلہ افزائی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی سے فرمائیے کہ سلام ہو تم پر, سلوٹ ہو تم پر, کتب ربکم علی نفسہ رحمہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر تمہارے لیے رحمت ہے کہ جو کہ تمہارے رب نے لکھ لی ہے. اور یہ رحمت یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی فقط اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے. تو کسی ساتھی نے ہمت کر کے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول آپ بھی داخل نہیں ہوں گے؟ کہا کہ ہاں میں بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر فقط داخل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی رحمت ڈھانپ نہ لے. تو یہ رحمت کی ہمیں دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. فرمایا کہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالت, اور یہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ بلکہ ایک روایت میں تو وہ یاد آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور ان میں سے ایک حصہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے یعنی زمین والوں کے لیے مختص کر دیا, 99 حصے اپنی رحمت کے اللہ تعالی نے محفوظ کر لیے ہیں یعنی جنت والوں کے لیے, وہ آخرت میں ان کو جو ہے وہ عطا فرمائے, اور اس دنیا میں ایک حصہ ہے کہ جو کہ اللہ کی رحمت کا نازل ہوا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا مظہر ہے کہ جو بھی یعنی بھیڑیے ہیں جاندار ہیں وہ اپنے بچوں پر جو رحم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کا ایک مظہر جو کہ اس دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے, والدین کس طرح سے اپنے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں. اب اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ کیونکہ انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, کلو بنی آدم خطاؤن, تو خطا ہوگی, نادانی میں ہو جائے گی. فرمایا جا رہا ہے کہ انہ من عاملہ منکم سوء ام بجہالہ, کہ بے شک جس کسی نے بھی تم میں سے کوئی برا عمل کیا نادانی میں, بجہالہ نادانی میں, یعنی یہ نادانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ان گناہوں کو معاف کر دیں گے کہ جو کہ نادانی میں ہے اور جو جان بوجھ کے ان کو معاف نہیں کریں گے, نہیں, یہ بجہالہ سے مراد یہ ہے کہ یہ عمل کی جو بھی جہالت ہے یعنی وہ جہالت کا عمل کوئی کر بیٹھا, ثم تاب من بعده واصلح, پھر اس نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنے عمل کی اصلاح بھی کر لی. یہ ہے توبہ کی اہمیت, یعنی یہاں پر توبہ کی اہمیت واضح کی جا رہی ہے کہ گناہ تو ہو جائے گا, گناہ ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں, عجیب بات بندہ مومن کے لیے ہے کہ وہ گناہ میں اٹ جائے, ملوث رہے, گناہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. جس طرح سے راستے میں کوئی چل رہا ہے اچانک جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں کیچڑ پہ پاؤں پھسلتا ہے اور گر جاتا ہے, تو یہ پاؤں پھسل کے گر جانا اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ کیچڑ میں پاؤں پھسلا اور گر گیا, کیچڑ کپڑوں پہ لگ گئی, عجیب بات نہیں. عجیب بات کیا ہوگی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص گرا ہے کیچڑ میں اور یہ ہے کہ اٹھنے کے بجائے, کپڑے جھاڑنے کے بجائے وہ اب آرام سے کیچڑ میں لیٹ گیا اور کیچڑ اٹھا کے اپنے منہ پہ بھی مل رہا ہے, کپڑوں پہ مل رہا ہے, یہ آپ کو اب عجیب بات لگے گی نا. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں, ہوتا کیا ہے کہ جو بھی پاؤں پھسلتا ہے گرتا ہے وہ فوراً سے کھڑا ہوتا ہے, اپنے کپڑوں کو جھاڑتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا بھی ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. تو بالکل اسی طرح سے یہ جس طرح سے یہ عجیب بات نہیں ہے, بالکل اسی طرح سے گناہ کا ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے بندہ مومن سے, گناہ ہوگا, انسان خطا کار. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں خیر خطائین توبہ, ہر انسان خطا کار ہے لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کرے, پلٹ جائے. توبہ کے معنی کیا ہے؟ ایک بندہ صراط مستقیم پر تھا, گناہ ہوا, صراط مستقیم سے ہٹ گیا, ڈی ٹریک ہو گیا. اب توبہ کیا ہے؟ توبہ کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا, یعنی گناہ کے بعد ندامت ہوئی اور فوراً واپس آ گیا. اللہ تعالی ہمیں یہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ موت سے پہلے پہلے یہ توبہ کا دروازہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالی نے کھلا رکھا ہوا ہے, اور یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ موقع ہے. بڑے بڑے گناہ نادانی میں, دانستگی میں ہم سے جو ہے وہ ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر ہمیں توبہ کی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ جس نے جہالت میں کوئی عمل کر لیا اور ثم تاب من بعدی, پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی, اور توبہ جو ہے وہ کوئی رسمی توبہ نہیں, وہ اصلاح, اس نے اپنے عمل کی اصلاح بھی کر لی, کوئی گناہ کیا اس کو عملاً چھوڑ دیا, سود پہلے لے رہا تھا اب سودی کاروبار سے بالکل جو ہے وہ نجات حاصل کر لی, کوئی بے حیائی کا عمل تھا اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ رائے راست پر آ گیا, یہ ہوتی ہے اصلاح. فرمایا فأنه غفور رحیم, تو بے شک وہی ہے اللہ کے جو کہ غفور رحیم ہے. اب دیکھیں یہاں ایک بات کو کلیئر کیا اللہ تعالیٰ نے, کفار مکہ کیا کر رہے تھے, ایک طنز یہ بھی کرتے تھے کہ جو بھی اہل ایمان صحابہ کرام جو ہے وہ اسلام قبول کر کے اب دار اسلام میں داخل ہو کے اب نیکیوں پر آ گئے, اب یہ وہی صحابہ کرام تھے پہلے کے جو کہ شراب بھی چل رہی ہوتی تھی, بہت ساری گناہوں میں ملوث تھے, لہذا کفار مکہ جو ہے وہ نشتر برساتے تھے, تیر برساتے تھے کہ بھئی دیکھو تم تو یہ پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ گناہ کرتے تھے یہ گناہ کرتے تھے, جس طرح سے آج بھی کوئی نیک انسان اب اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اب صراط مستقیم پر آ گیا, اب وہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ جہنم سے بچانے کی صحیح کر رہا ہوتا ہے, تو اب لوگ کیا کرتے ہیں, وہ چن چن کر جو ہے وہ اسے یاد دلاتے ہیں کہ بھئی پہلے تم بھی تو یہ کرتے تھے, پہلے تم بھی یہ اس کام میں ملوث تھے, وہ بھائی اللہ کے بندے اس نے اس کام سے نجات حاصل کر لی, توبہ تائب ہو گیا, اب وہ صحیح راستے پر آ گیا, تمہیں بھی چاہتا ہے کہ اس جہنم کی عذاب سے بچو اس گناہ کو چھوڑ کر, لہٰذا اب چن چن کے اسے پرانے جو ہے وہ بدعمالیاں دکھا رہے ہوتے ہیں اور یاد دلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ طرز عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو نادانی میں گناہ کے بعد اس نے توبہ کر لی, اپنے عمل کی اصلاح کر لی, فأنه غفور رحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آخری آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اور اسی طرح سے ہم نے آیات کو احکامات کو تفصیل سے بیان کیا ہے, اور یہ تفصیل سے ہم احکامات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اہل ایمان بھی جدا ہو جائیں, وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, اور ساتھ ساتھ مجرموں کا جو بھی راستہ ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے, وہ بھی واضح ہو جائے کہ جو مجرم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ بھی لوگوں کو سامنے آ جائے کہ مجرم کون ہے, اور جو اہل ایمان کا راستہ ہے صراط مستقیم وہ بھی جو ہے وہ واضح ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ دونوں راستے ہمیں اس دنیا میں سجائے, ان ہدیناہ سبیل اما شاکرا و اما کفورا, یہ ہدایت کا راستہ یہ شیطان کا راستہ, اب چوائس اسی میں میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے اللہ کے احکامات کی پیروی کر کے, یا ناشکری کریں شیطان کے راستے پر چل. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے راستوں سے بچائے, مجرموں کے راستوں سے بچائے, بدعمالیوں سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے جڑ کر اور تمسک اختیار کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر گامزن فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.